اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے, اس فیصلے کا انکار کرتے ہیں. یہاں پر یہ جملہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کو تم سے جھگڑا کرنے کا موقع نہ ملے اور تم پہ حجت قائم کرنے کا موقع نہ ملے. لیکن جو چیز ہم نے وہاں سیقول السفہا کی تفصیل میں بیان کی تھی, وہی بات یہاں بھی موجود ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تحویل قبلہ کا حکم جب ہماری طرف سے نازل ہوا تو اب کسی بھی شخص کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اللہ کی کسی بات پہ, اللہ کے کسی حکم پہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم اور سنت پہ, شریعت کے کسی امر اور فیصلے اور حد پہ اعتراض کرتا ہے, وہ اس عمل اور اس چیز پہ اعتراض نہیں کرتا, وہ حقیقت میں اللہ پر اعتراض کرتا ہے. اس لیے یہاں پر جو یہ فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ, اور یہ اس لیے بھی فرمایا کہ ہر دور میں کچھ ایسے کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں جن کے نفوس بہت کمزور ہوتے ہیں ہر معاشرے میں, اور خاص طور پہ ہم لوگوں میں, کہ جو ہر سنی ہوئی بات اور ہر کہی ہوئی بات کو فوراً مان لیتے ہیں. افواہیں جو پھیلتی ہیں ہمارے معاشرے میں اسی طریقے پہ پھیلتی ہیں, اور اس لیے پھیلتی ہیں کہ ہم لوگ ہر بات بلا تحقیق, بلا سوچے سمجھے, بغیر کسی ثقہ اور سچے آدمی سے سنے ہوئے اس کو فوراً مان لیتے ہیں. حالانکہ ہم سے اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب تم تک کوئی بات پہنچتی ہے کسی شخص کے بارے میں اس کی تحقیق کر لیا کرو, بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کچھ مت کہا کرو. اور اسی لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع, جو کچھ وہ سنتا ہے لوگوں کے سامنے بغیر تحقیق کے بیان کرنے لگے, یہ جھوٹے آدمی کی نشانی. تو یہ جھوٹے اور یہ مخالفین, ان کی کیا حجت قائم ہوگی؟ ان کی حجت, ان کا جھگڑا, ان کی مخالفت, ان کا اعتراض کیا ہے؟ جس کو یہاں پہ اس آیت میں حجت کہا گیا, یہ وہ ہے جس کو سورہ شورا کی آیت نمبر 16 میں دوسرے الفاظ سے یاد کیا, ارشاد فرمایا کہ حجتهم داحبہ, حجتهم داحبہ عند ربهم, ان لوگوں کی حجت جھوٹی اور باطل والی ہے ان کے رب کے, اللہ کی نگاہ میں ایسی مخالفت, ایسے اعتراض, ایسی حجت, ایسی دشمن جس کی کوئی وقت نہیں ہے. اور اس قسم کی حجتیں اور اس قسم کی مخالفتیں کرنے والوں کے لیے وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, تو یہ وہ حجت ہے جس کو اللہ نے سورہ شورا میں جھوٹی حجت قرار دیا ہے. اور یہاں پہ خود فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, یہ تحویل قبلہ کا حکم مسلمانوں کے لیے تین بڑے فائدے لے کر آیا, اور تین اہم چیزوں کو یہاں اللہ نے بیان کیا. ایک تو جھوٹی حجت اور جھوٹی مخالفت کا مقابلہ ہو گیا کہ یہ لوگ جو ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹے اور فریبی اور مکار لوگ ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس تحویل قبلہ کے حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اتمام ہو رہا ہے, وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, اور تیسری چیز یہ ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس سے ہدایت اور ضلالت کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے. جس نے بات مان لی اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور جس نے نہیں مانی گویا کہ وہ گمراہ ہے. تحویل قبلہ کا یہ حکم اتنا صاف صاف ہے، اتنا صریح ہے، اور اتنی آیات اللہ نے نازل کی، اور پھر اہل کتاب کی اور مخالفین کی مخالفت کو اللہ نے جھوٹی من گھڑت مخالفت برائے مخالفت قرار دیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے یہ طریقہ ترک نہیں کیا. الا الذین ظلموا منہم، ان میں کے جو ظالم تھے وہ مخالفت ہی کرتے رہے. اور ان آیات میں اور خاص طور پہ یہاں پہ اللہ یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم، وہ ہمیں یہ بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ضمیر اور خمیر شر اور فساد پر بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ابلیس کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہوتے ہیں. اس قسم کے شریروں اور فاسدوں کی مخالفت یہ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ان کا معاملہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے. شرارت کرنے والے اور فساد کرنے والے صلح و صفائی اور تحقیق اور ہدایت کے آنے کے بعد بھی اپنی اس شرارت سے باز نہیں آتے. اللہ تعالی انبیاء اور اولیاء اور صالحین اور اہل اللہ کو اس طریقے پہ بعض اوقات اس لیے بھی آزماتا ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب یہی مخالفت بنتی ہے. اگرچہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے پوری احتیاط کرتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی بھی احتیاط، اس جملے کو آپ کبھی نہ بھولیے کہ دنیا میں کوئی بھی احتیاط ہر قسم کے لوگوں کا منہ بند نہیں کرتا. آپ 24 گھنٹے وضو سے رہیں اور قائم الدہر اور قائم اللیل رہیں، کچھ بھی کر لیں، جن لوگوں کا ضمیر اور خمیر خباثت اور غلاظت اور شرارت پر بنا ہوا ہوتا ہے ان کے لیے کوئی احتیاط احتیاط نہیں رہتی. وہ پاک دامنوں پہ الزام لگاتے ہیں اور اہل اللہ کو بدنام کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب اس قسم کے حالات ہوں تو کسی سے ڈرا مت کرو. فلا تخشوہم واخشوہم، ان سے ڈرا مت کرو، کہیں تم ان کی مخالفت کی وجہ سے ہتھیار ڈال دو اور اپنے اس مشن کو ترک کر دو. فرمایا کہ اس طرح کبھی نہ کرنا. فلا تخشوہم واخشوہم، ایک ہے خوف اور ایک ہے خشیت. خوف یہ اصل میں خفت سے ہے، عربی میں اہل زبان کہتے ہیں الخوف من الخفہ، خفہ یعنی ہلکا پن. یہ چیز بے وقت ہے، بے وزن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے خوف کو خوف کہا گیا کہ جس چیز سے یا جس شخص سے خوف ہوتا ہے، جو شخص کسی کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، خوف میں مبتلا کرنے والے کے سامنے ان لوگوں کی جو اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کوئی وقت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ان کو ڈراتا رہتا ہے. اگر یہ صاحب وقت ہو تو پھر ڈرے کیوں؟ اور اس کی تائید سورہ زخرف کی آیت نمبر 54 میں ہے. فرعون نے سب کو ڈرانا چاہا، سب کو ڈرانا چاہا ہے نا. موسیٰ ڈرا علیہ الصلاۃ والسلام، نہیں ڈرا. ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، نہیں ڈرا. لیکن جو ڈرے، اللہ نے فرمایا فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھ کے ڈرایا. فاطاعوا، اور یہ کمبخت ڈر گئے. اور اہل زبان نے مزید کہا کہ الخوف قلق النفس من شيء تدرك مصدره، نفس انسانی میں کسی چیز کے بارے میں قلق، ہلکا خوف، گھبراہٹ، ڈر، اس چیز کے بارے میں ڈر جس کے بارے میں انسان جانتا ہو کہ یہ کیا ہے، کون ہے، کیسی ہے، یہ ہوتا ہے خوف. اور خشیت الگ ہے اور ایک ہوتا ہے غم. اور غم کہتے ہیں کآبۃ النفس من شیء لا تدرک مصدرہ. غم اس لیے ہوتا ہے کہ غم جہاں سے آتا ہے، غم جو دیتا ہے، اس کے بارے میں انسان نہیں جانتا غم کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے دیا. اور خشیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ وہ خاص کیفیت ہے کہ جس کو کہتے ہیں طمأنینۃ فی القلب. خوف تو ہے ڈر، انسان ڈر گیا کسی سے. اور ایک ہے خشیت. خشیت کہتے ہیں طمأنینۃ فی القلب تبعث علی التوقی. تقوی کو اختیار کرنے کے بعد، تقوی کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالی کے بارے میں دل میں جو اطمینان پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت الہی کہتے ہیں، اسے خشیت الہی کہتے ہیں، اسے خشیت الہی کہتے ہیں. تو خوف الگ چیز ہے. ہر خائف خاشی تو ہوتا ہے لیکن ہر خاشی خائف نہیں ہوتا. یہ ہے الخوف والخشیہ. یہاں پر جو فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی. تخشوہم ان سے، جو لوگ تمہاری مخالفت کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ان سے مت ڈرو. واخشونی اور مجھ سے ڈرو. یہ دوسرا جو واخشونی ہے یہ ہے بمعنی خشیت، یہ ہے بمعنی خشیت جو تقوی کے بعد حاصل ہوتا ہے. سیدنا زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کے جو دانائی اور حکمت اور علم سے بھرے ہوئے سنہری اور سونے سے لکھنے کے قابل، آب زر سے لکھنے کے قابل جو ارشادات اور جو نصائح اور جو باتیں امام الذہبی نے نقل کی ہیں، ان میں اس خوف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوکیل. ارشاد فرمایا کہ مجھے اس آدمی پہ حیرت ہے، مجھے اس آدمی پہ حیرت ہے جو کسی سے ڈرتا ہے، جو دنیا میں کسی سے ڈرتا ہے، مخالفین سے اور دوسروں سے ڈرتا ہے. مجھے اس شخص پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کیوں نہیں پڑتا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ہے، عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوکیل. مجھے اس میں حیرت ہے جو ڈرتا ہے دوسروں سے اور یہ آیت نہیں پڑھتا کہ حسبنا الله ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا بہترین ساتھی. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد میں نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کہیں کہ حسبنا الله ونعم الوکیل، ان کو اللہ تعالی کیا انعام دیتا ہے؟ فرمایا کہ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے سامنے رکھا، مخلوق سے نہیں ڈرے تو کسی قسم کی تکلیف انہیں نہیں.
یہ آیات اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو احد کی لڑائی کے ایک سال بعد تقریباً ہوا، جب ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے 2000 سے زیادہ کا لشکر لے کر مدینہ پہ چڑھائی کے ارادے سے انہوں نے مکے سے خروج کیا اور ایک مقام پہ انہوں نے قیام کیا، اور جہاں ان کا قیام تھا وہ علاقہ بدر کے قریب تھا. ابو سفیان نے اس وقت ایک خطرناک چال چلی جس کو اعصاب کی جنگ کہتے ہیں، کسی کو نروس کرنا، وار آف نروس، اعصاب کی جنگ، یہ لڑائی لڑی اس نے، وہ یہ چال چلی. اور وہ یہ چال تھی کہ مدینے میں منافق تو کثرت سے موجود تھے، صحابہ کے پاس اپنے انسانی شیاطین کو بھیج کر ان کے اعصاب کو کمزور کرنا، یہ اسلحے کی لڑائی سے زیادہ خطرناک لڑائی ہے، کسی قوم کے اعصاب کو مفلوج کر دینا. اور ایک فکری لڑائی ہے، کسی قوم کے اخلاق کو تباہ کر دینا. یہود و نصارہ نے یہ تمام جنگیں امت مسلمہ کے ساتھ لڑی ہیں اور سب میں وہ کامیاب ہیں. جس اخلاقی پستی کا اس وقت ہم لوگ شکار ہیں اخبارات کی وجہ سے، رسالوں، ٹی وی اور وی سی آر اور دوسرے ابلاغ و اظہار کے اس شرارت انگیز اداروں کی وجہ سے، اس کا حال آپ سب کے سامنے. ابو سفیان نے یہ چال چلی کہ لوگ بھیج بھیج کے مختلف قسم کی باتیں مدینے میں پھیلائیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے اور دین سے متنفر ہو جائیں، اور لوگوں کو ڈرایا، ڈرانا چاہا. اگلی آیت میں فرمایا نا، آیت نمبر 175 میں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ وہ شیطان ہے جو انسانی شیطان بھیج کر تم لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے، مخالفت ہو جائے گی، لوگ باتیں کریں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. انما ذالکم، یہ تو شیطان ہے، ابلیس ہے یہ. انما ذالکم الشیطان، یہ وہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جس نے انسانی شیطان بھیجے ہیں تمہیں بدنام کرنے کے لیے. اس لیے لوگوں سنو، فلا تخافوهم، ان سے مت ڈرنا. وخافونی، یہاں پہ یا حضرت ہے، صرف مجھے سے ڈرنا. ان کنتم مؤمنین، زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کا حوالہ دیا کہ عجبت، اس شخص پہ مجھے حیرت ہے کہ جو ڈرتا ہے اور اللہ تعالی پہ ارشاد نہیں پڑتا. کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء، کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اور ارشاد فرمایا کہ عجبت، مجھے اس شخص پہ بھی حیرت ہے کہ لمن اغتم، جس کو کسی قسم کا غم اور ہم ملا، پریشانی، غم، اور وہ یہ آیت نہیں پڑھتا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیونکہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے، اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے فاستجبنا ولجیناہ من الغم، ہم نے یونس کی دعا سنی اور اس کو غم سے نجات دی. اور زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غم سے نجات یہ یونس کے لیے خاص نہیں تھی، یہ ہر ایمان والے کے لیے. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک تم میں سے کوئی شخص اگر یہ کام کرے اس کو بھی ہم غم سے نجات دیں. تو غم سے کیوں گھبراتے ہو؟ جب غم آئے تو کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور تیسری اہم بات یہ فرمائی وعجبت لمن مکر بہ، اس آدمی پہ مجھے حیرت ہے جس کے خلاف لوگ چال چلیں. لوگ چال چلیں، یہ بھی وہی اعصاب کی جنگ ہے. جس کے خلاف لوگ چال چلیں، دھمکیاں دیں، فرمایا کہ وہ کیوں اس آیت کو نہیں پڑھتا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہی میری حفاظت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرَ، جس نے یہ پڑھا، جس نے یہ عقیدہ رکھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سارے مکر کرنے والوں کے مکر سے بچا لیا. تو مسلمان کو تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو آرام کی نیند سوئے، مخالفت کرنے والے مخالفت کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون ولو کرہ المنافقون. لیکن اولیاء اللہ اور اہل اللہ کو اللہ تعالی بعض جن طریقوں سے آزماتا ہے، ان میں ایک یہ مخالفت ہوتی ہے، اپنوں کی مخالفت، گھر والوں کی مخالفت، رشتہ داروں کی مخالفت، اپنے اپنوں کی مخالفت، اور نہ جانے کن کن کی مخالفت. اور اسی لیے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگائے رکھتے اور ان معاملات کو اللہ کی سپرد کرتے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، دنیا میں کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے سبحانہ و تعالیٰ، اور سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت، کسی سے مت ڈرو. جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور جو قومیں صرف اللہ سے ڈرتی ہیں، اور اس لیے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرنا اور ڈرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، تو وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالی سبحانہ و تعالی ہی کی شان ہے کہ صرف اسی سے ڈرا جائے. اس لیے فرمایا کہ فاللہ احق ان تخشاہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں، کہ اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسی سے ڈرا جائے. فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، وتخشى الناس، لوگوں سے ڈرتے ہیں، واللہ احق ان تخشى، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، جو اللہ سے ڈرتے ہیں خلوت و جلوت ہر حال میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت کچھ ہے، یوم خلود کے دن ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تک جنت میں خلود ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہ سورہ ملک میں فرمایا. اور ایمان والوں کی تعریف جن اوصاف کی بنا پہ کی ہے، تو میں ان میں ایک یہ بھی ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 میں کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اور سورہ احزاب میں فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے وہ نہیں ڈرتے. اور جن کو جنت ملے گی، جن کو اچھا اجر ملے گا، سورہ رعد میں فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم، اور علماء کی صفت بیان کی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں یہی علماء ہیں، اور علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، حقیقت میں اور صحیح طریقے پہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں. اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ سے اس طرح ڈرے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہی صحیح عالم ہے، وہ اس کے پاس ظاہری علم کم ہی کیوں ہے. اور اگر کسی کے پاس قارون کے خزانے کی طرح کا علم ہے کہ قلندر جز تو حرف لا الہ سے کچھ نہیں رکھتا، اور فقیہ ہے، شہر قارو ہے، لغت ہائے حجازی کا، جب یہ معاملہ ہو تو ایسا علم کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے لیے ہے یہ، ذلك لمن خشی ربہ، یہ ہے خشیت، خشیت الہی فرمایا کہ یہ وہ خشیت ہے کہ جو تقویٰ کو مکمل کرتی ہے اور تقویٰ کے ساتھ لازم ملزوم ہے، مربوط ہے، ملی ہوئی ہے. مشہور حدیث جبریل جو ہم نے بارہا پڑھی اور سنی ہے، اس کی مختلف روایات صحیح مسلم میں ہیں. اکثر روایات میں تو یہ ہے نا کہ انت عبد اللہ کا امن کا تراب، اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت اس میں یہ ہے انت خش اللہ کا امن کا تراب. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے انت عبد اللہ کے بجائے انت خش اللہ کا امن کا تراب. اور امام الترمذی کی سنن میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جو ڈرا اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جس نے اپنے آپ کو بچا لیا وہ منزل تک پہنچ گیا. جو ڈرا اس نے اپنا نقصان نہیں کیا، وقت ضائع نہیں کیا، اور جس نے نقصان نہیں کیا منزل تک پہنچ گیا. الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کے ہاں جو تمہارے لیے مقام ہے بہت قیمتی ہے، وہ جنت ہے. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی جن اہم دعاؤں کو محفوظ کیا ان میں ایک دعا وہ ہے جو امام النسائی نے سنن میں نقل کی ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الحق احینی ما علمت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی، اللهم واسالك خشيتك في الغيب والشهاده. اللہ کا رسول اللہ سے خشیت الہی کا طالب ہوتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ خشیت الہی یا توفیق الہی سے ملتی ہے، اس لیے اللہ سے اس کا خوف مانگا کرو. جو معنی ہے خشیت سے، اللهم انی اسالك خشيتك في الغيب والشهاده یا في السر والعلن. اور یہ دعا تو سب کو آتی ہوگی جو عموماً وتر میں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. تو یہاں اللهم اقسم لنا من خشيتك، اے اللہ اپنی خشیت میں سے ہمیں وہ حصہ دے دے جس کی وجہ سے ہم تیری نافرمانی کو چھوڑ دیں. کیا اچھی دعا ہے، ہمارے لیے مقدر کر دے، ہمیں ہمارا وہ حصہ دے دے تا وہ کم ہی کیوں نہ ہو جس کی بنا پہ ہم تیری نافرمانی نہ کریں. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اور یہ متفق علیہ حدیث میں اس شخص کا واقعہ ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ پھر کسی سمندر میں بہا دینا، اس لیے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، اور چونکہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں اس لیے تم میرے ساتھ یہ سلوک کرنا. فرمایا کہ ففعلوا ذلك به، اس کے ساتھ اس کی اولاد نے یہی کیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جب حاضری کا معاملہ آیا فقال للارض ادی ما اخذت، زمین سے کہا گیا کہ جو کچھ اس کے بدن کا حصہ راکھ کا حصہ جہاں جہاں بھی اس کو جمع کرو. فاذا هو قائم، انسان اس کو بنا دیا، اس کا جسم صحیح ہو گیا. فقال له ما حملك على ما صنعت، یہ تم نے کیوں ایسا کام کیا؟ اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں یہ وصیت کی تھی؟ قال خشیتک یا رب، خشیتک یا رب، اے اللہ، اے میرے مولا، تیرے خوف سے میں نے یہ وصیت کی. فغفر له بذلك، تم اتنا اس سے ڈرتے ہو تو ہم تمہاری مغفرت کیے دیں. من خاف ادلج، من خاف ادلج، جو ڈرا وہ منزل تک پہنچ گیا. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ کے خوف سے رویا. ترمذی میں, اور ترمذی کی دوسری حدیث میں کہ لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین واثرین, اللہ کو سب سے اچھے لگتے ہیں دو قطرے اور دو نشان. قطرت دموع من خشیت اللہ, اللہ کی خوف سے تپکا ہوا آپ کا آنسو, یہ قطرہ. وقطرت وقطرت دم تحراق فی سبیل اللہ, خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا جاتا ہے. الجنۃ تحت ظلال السیوف, وہ قطرہ خون کا جو اللہ کے راستے میں بہے, اور وہ قطرہ آنسو کا جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلے. وفاضت عینہ, وہ ہے متفق علیہ حدیث میں, سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن لا ظل الا ظلہ, اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس سات قسموں میں فرمایا کہ وہ لوگ بھی ہیں, رجل ذکر اللہ خالیا, وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, تنہائی میں. ففاضت عینہ, اور اس کی آنکھوں سے آنسو ہوگا جس کو اللہ نے عرش کا سایہ. تو فلا تخافوہم, اور یہاں پر ہے کہ ان سے مت ڈرو. فلا تخشوہم واخشونی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جو مجھ سے ڈرا اس کے دل سے میں نے ساری مخلوق کا خوف نکال دیا, اور جو مجھ سے نہیں ڈرتا وہ مچھر اور مکھی سے بھی ڈرتا ہے. چھوٹے چھوٹے جرثومات, جراثیم, جرثوم, ذرات, ان سے بھی ڈرتا ہے. چوہے کو دیکھ لے رات کو نیند نہیں آتی. تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے, اس کو ہر شخص دبا لیتا ہے, ہر ایک کا بندہ بن جاتا ہے. اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تو کسی کی فکر نہیں کرتا, صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور یہ حقیقی اور کامل ایمان کی نشانی ہے. اس لیے فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون, وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.